الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين وقال عز وجل كما ورد في سورة المائدة لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمین یا رب العالمین محترم حضرات معزز خواتین سورہ بقرہ اور سورہ مائدہ کی چند آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں انشاءاللہ موضوع ہے اسرائیل کو کیوں تسلیم نہ کیا جائے یا اسرائیل کو کیوں تسلیم نہیں کیا جانا چاہیے موضوع حساس ہے خاص طور پر آج کل جو انٹرنیشنل سینیریو ہیں اس میں یہ بڑا ہاٹ ایشو ہے گریجولی پاکستان میں بھی یہ فضا تیار کی جا رہی ہے کہ پاکستان بھی کسی طرح اسرائیل کو تسلیم کر لے اس حوالے سے جو طریقہ واردات ہے وہ ہمیشہ سے رہا اور ابھی بھی ہے کہ میڈیا کو خریدا جاتا ہے میڈیا پرسنز پرسنالٹیز صحافی چینلز اخبارات اور گریجولی فضا بنائی جاتی ہے ذہن سازی کی جاتی ہے کسی بھی کام کے لیے چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو تو جو لوگ بھی میڈیا سے متعلق ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت فضا تیار کی جا رہی ہے پاکستان میں بھی کہ پاکستان کسی طرح اسرائیل کو تسلیم کر لے الحمدللہ تنظیم اسلامی کا ہمیشہ سے محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا اور ہے اور بھی دیگر جماعتوں کا کہ اسرائیل در حقیقت موجودہ اسرائیل یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عذاب کی ایک شکل بھی ہے، اور اس کا تسلیم کیا جانا گویا پورے کے پوری مسلمان امت کی ایک بدترین شکست کی صورت ہے. بارہ اس کے کچھ دلائل بھی ہیں، انشاءاللہ اس پر بات کریں گے، لیکن گفتگو کے آغاز میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ اسرائیل ہے کیا، بنو اسرائیل کون ہے، اور کیوں قرآن حکیم ان کا تذکرہ کرتا ہے بہت تفصیل کے ساتھ، پھر کیوں یہ فضیلت کے حامل تھے، پھر کیا وجہ بنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہوئے اور کئی عذاب کے کوڑے ان پر پڑتے رہے، پھر اسرائیل ایک ملک کی حیثیت میں کیسے قائم ہو گیا، اس کے پیچھے کون لوگ ہیں، کیا چاہتے ہیں، کیا ان کا ایجنڈا ہے، پھر اہم ترین سوال یہ ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کیوں نہ کرے جب سارے ہی لوگ اس کو تسلیم کر رہے ہیں، عرب ممالک اس سے دوستی کا ہاتھ پھیلا رہے ہیں، جوڑ رہے ہیں، ہاتھ جوڑ رہے ہیں، تو پاکستان کو کیا تکلیف ہے کہ پاکستان اس کو قبول نہ کرے. یہ ہیں وہ اہم سوالات پس منظر کے اعتبار سے. تو سب سے پہلا جواب یہ ہے کہ یہ بنو اسرائیل کون ہے، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے. قرآن حکیم کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ہے. سورہ آل عمران میں جہاں چوتھا پارہ شروع ہوا ہے، چوتھے پارے میں باقاعدہ اسرائیل نام کے طور پر آیا حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. لہذا اللہ کے پیغمبر یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل، اسر اور ایل، اللہ کا بندہ، عبداللہ، جیسے عربی میں عبداللہ ہے ایسے ہی عبرانی زبان میں اسرائیل ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد کا نام حضرت اسحاق تھا. گویا اگر یوں جوڑ لیا جائے کہ ابراہیم علیہ السلام کی عظیم جو نسل چلی آ رہی ہے انبیاء کرام کی، ان سے ان کا تعلق تھا. ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. اسحاق آئزک کے نام سے مشہور ہیں. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے جن میں سے 11ویں نمبر پر یوسف علیہ السلام تھے. تو 12 بیٹوں سے بنو اسرائیل، اسرائیل کے بیٹے 12 خاندان بنے، پھر 12 قبیلے بنے، تو 12 قبیلوں پر مشتمل یہ ایک امت بنی جن کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں. جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی تو اس امت کی بھی تات پوشی ہوئی اور ان کو بنو اسرائیل کہا گیا. قرآن ان کو بنو اسرائیل کہتا ہے، یہ اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں. قرآن نے ان کو یہودی نہیں کہا بلکہ یوں کہا کہ وہ لوگ کہ یہ یہودی ہوئے، جیسے مسلمان ہوتا ہے کوئی ایسے یہودی ہوئے، واللہ عالم. بہرحال اس قوم کا نام بنو اسرائیل ہے اور ان کو امت کی حیثیت دی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں. قرآن سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بڑی عظیم امت تھی بلا مبالغہ. سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع سے لے کر 15 رکوع تک بہت طویل خطاب آپ کو ملے گا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. دو مرتبہ قرآن میں سورہ بقرہ میں یہ بات موجود ہے. اے اسرائیل کے بیٹوں، یاد کرو اللہ سبحانہ وتعالی کی اس نعمت کو جو تم پر ہوئی، اور تم پر میں نے تمام جہان والوں کو فضیلت، تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی. وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں فضیلت دی تمام جہان والوں پر. تو حقیقت بھی یہی ہے کہ فضیلت ان کو دی گئی. چند اس کے اشارات میں عرض کر دیتا ہوں. مثلا روحانی اعتبار سے اعلی ترین مرتبہ اور مقام ہوتا ہے پیغمبری کا، رسالت کا، نبوت کا. سینکڑوں کی تعداد میں انبیاء کرام، بنو اسرائیل میں آئے. قرآن میں جن نبیوں اور رسولوں کا تذکر آتا ہے ان میں سے اکثر و بیشتر بنو اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یہ سارے عظیم ترین جو پیغمبر ہیں، یہ سب کا تعلق بنو اسرائیل سے. اسی طرح تین کتابیں، چار میں سے تین عظیم کتابیں، تورات، زبور اور انجیل، تینوں کے تینوں بنو اسرائیل کو دی گئیں. تورات حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور زبور حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو. وآتینا داؤدا زبورا. تو بہرحال ایک اور دلیل کہ پیغمبری، رسالت، نبوت سینکڑوں کی تعداد میں انبیاء کرام، تین مشہور آسمانی کتابیں چار میں سے ان کی طرف بھیجے گئے. پھر یہ ارض فلسطین خاص طور پر ہمیشہ سے یہ مقدس سرزمین رہی. دو مراکز قائم کیے تھے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایک ارض فلسطین بیت المقدس یروشلم، اور ایک خانہ کعبہ بیت اللہ مکہ شریف، جہاں حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو آباد فرمایا. یہ ہے تاریخی اعتبار سے پورا پس منظر. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آباد کیا مکے میں، وادی غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اپنی ایک اولاد کو میں نے آباد کیا ایک ایسی وادی میں جو زراعت سے خالی ہے، تیرے محترم گھر کے نزدیک، یعنی حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام. اور دوسری نسل جو تھی، یا دوسری جو شاخ تھی آپ کے، اسماعیل، یعقوب، یوسف علیہم الصلاۃ والسلام، یہ سب ارض فلسطین. یہ وہ علاقہ تھا کہ جہاں پر انبیاء کرام آتے رہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں اور یہودیوں میں، یہ تو میں نے آپ کے سامنے کامن فیکٹر بتایا ابراہیم علیہ السلام کا، مسئلہ کیا ہے، اختلاف کیا ہے؟ مسئلہ اور اختلاف کی جڑ واضح طور پر یہ ہے کہ ان بنو اسرائیلیوں سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ جب بھی کوئی پیغمبر آئے تم پر لازم ہوگا کہ تم اس پیغمبر کی تصدیق کرو گے. اس کا تذکرہ بھی قرآن میں موجود ہے. اب ہوا یہ کہ یہ سمجھ رہے تھے کہ آخری پیغمبر رحمت للعالمین تشریف لائیں گے بنو اسرائیل میں. ان کی مقدس کتابوں میں باقاعدہ نشانیاں موجود تھیں، خاص طور پر کھجوروں والی سرزمین مدینہ شریف کی، یثرب کی، کہ یہاں کسی پیغمبر کا ظہور ہونے والا ہے. پوری ایک تاریخ ہے کہ یہ 12 قبیلے کس طرح سے اسکیٹرڈ ہوئے، منتشر ہو گئے، اللہ کا عذاب ان پر کیسے آیا اور یہ پوری دنیا میں پھیل گئے. ان میں سے کچھ قبائل یثرب بھی آ کر آباد ہوئے تھے، بنو قینقہ، بنو نذیر، بنو قریظہ، اس کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے. تو بہرحال تاریخی اعتبار سے ان کی کتابوں میں پیشنگوئیاں موجود تھیں جناب نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ کا حکم، اللہ کا کرنا یہ کہ بنو اسرائیل میں نہیں آئے. اللہ پاک نے یہ سعادت بنو اسماعیل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی تھی، لہذا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. بس یہ حسد، یہ تعصب تھا کہ آخری پیغمبر ہم میں سے کیوں نہیں آئے. یہ ہے بیماری حسد اور تعصب کی. لہذا قرآن حکیم ہمیں بتاتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے، یعرفونہ کما یعرفونہ ابناءہم، ایسے پہچانتے تھے جناب نبی کریم کو صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. مراد یہ ہے کہ ان کی تمام نشانیاں کتابوں میں جو تھیں، یہ سب کے سب پہچان چکے تھے نبی کریم کو صلی اللہ علیہ وسلم. اور کچھ علماء کرام جو حق پرست ہوتے ہیں، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے عالم دین، یہودی عالم دین، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. تو یہ ایک اور دلیل ہے کہ علماء یہود پہچانتے تھے نبی کریم کو صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال تاریخی اعتبار سے بہت ساری باتیں جو کی جا سکتی ہیں. پھر یہ اتنی عظیم قوم اللہ تعالیٰ کے غضب اور غصہ لے کر کیوں لوٹی، یہ ہے اگلا سوال. جب قرآن حکیم بتاتا ہے انی فضلتکم علی العالمین، فضیلت دی، پیغمبر آئے، کتابیں دیں، روحانی اعتبار سے اعلیٰ ترین نعمتیں عطا فرمائی، مادی اعتبار سے بھی نعمتیں عطا فرمائی. اب اس کا تذکرہ بھی سن لیجئے، قرآن بتاتا جب یہ ہجرت کر کے نکلے فرعون سے کے چنگل سے اللہ پاک نے ان کو آزادی دی ہے، فرعون تو غرق ہو گیا لیکن صحرا میں ہے، 6 لاکھ تعداد تھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکلنے والوں کی، اب 6 لاکھ افراد کو سیٹل کیسے کیا جائے صحرا میں؟ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتا رہا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر اپنی نعمتوں کی بارش کرتا رہا. پہلی دعا پانی کا مسئلہ، پانی کہاں سے سپلائی ہوا ان کو؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی اللہ پانی عطا فرما، صحرا میں پانی نہیں. رب کائنات نے فرمایا اپنا عصا مارو پتھر پر، چٹان پر، 12 چشمے اللہ پاک نے جاری فرما دیے. 12 کیوں، ایک ہی کافی تھا؟ کیا جواب ہے؟ ایک ہی چشمہ کافی تھا نا، بڑا سا چشمہ ہوتا. 12 قبیلے کیوں؟ کیونکہ 12 قبیلے 12 چشمے اس لیے کہ 12 قبیلے تھے، لڑائی نہ ہو آپس میں، پھر بھی لڑتے تو خیر رہے. پھر کھانا پینا نہیں ہے صحرا میں، کھانے کو نہیں، تو کیا نعمت دی اللہ پاک نے؟ یہودی کو ایسا کھانا کھلایا رب کائنات نے کہ پوری انسانیت کو اللہ پاک نے وہ نعمت نہیں دی. اسی وجہ سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جینیٹکلی انہوں نے وہ غذا کھائی ہے جس کی وجہ سے وہ جینیس ہیں، ذہین ترین لوگ ہیں. وہ بات دوسری کہ ایول جینیس ہو گئے بعد میں آنے والے، لیکن منو سلوا کھانے والے ہم اور آپ تو نہیں. من و سلوا تو نازل نہیں ہوا خندق کھودتے ہوئے جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر، آپ کے صحابہ پر جو بھوک سے شدت کی وجہ سے پتھر پر پتھر پر پتھر پیٹ پر باندھ رہے ہیں، من و سلوا تو نازل نہیں ہوا وہاں، تو من و سلوا نازل ہو رہا ہے. 12 چشمے نازل ہو رہے ہیں گرمی کی وجہ سے، شدت کی وجہ سے آسمان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بادلوں سے گھیر رہا ہے. یہاں تو تبوک کا سفر کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ نے، انتہائی شدید گرمی، منافقین ڈرا رہے ہیں لا تنفنو فی الحر، اس گرمی میں نہ نکلو صحرا میں. کہہ دیا گیا قل نار جہنم اشد حرا، کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ زیادہ شدید ہے. یہ میں کمپیریٹیولی اسٹڈی کرا رہا ہوں اسے دکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے. تو وہاں تو نعمتیں نازل ہو رہی ہیں، من و سلوا آ رہا ہے، پانی آ رہا ہے، اور نہ جانے کیا کچھ. ایسی چہیتی اور لاڈلی قوم کہی جا سکتی ہے؟ ویسے زیادہ چہیتا ہو انسان یا قوم تو پھر یہ نخرے آ ہی جاتے ہیں. یہی وجہ بنی کہ یہ بدترین قوم قرار پائی، بدترین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کے بدترین کوڑے بھی انہیں پر پڑے. اس کی مثالیں بھی سمجھ لیجئے. سورۃ الاعراف کے 21 رکوع میں اللہ پاک نے اصحاب صف کا واقعہ بیان فرمایا. یہ اصحاب صف بھی بنو اسرائیل تھے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں بندر بنایا، بندر، بدترین سزائیں جو دی جا سکتی ہیں ان کو بنایا. 21 رکوع سورۃ الاعراف کا پڑھ لیجئے، ان کا تعلق بھی بنو اسرائیل سے تھا. پھر تاریخ انسانی کی بدترین کلنگ اگر ہوئی ہے تو 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا گیا، یہ پچھلی صدی کی بات ہے، زیادہ پرانی بات نہیں. کیا کہلاتا ہے وہ منظر، وہ موضوع کیا ہے جس پر لکھنا بولنا منع ہے، حرام ہے گویا امریکہ میں، سزائے موت. یہودیوں کے خلاف بات کرنا، بولنا، لکھنا ممنوع. پیغمبروں کو گالی دو، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف جو چاہے کہہ دو، لیکن یہودیوں کے خلاف بات نہیں کر سکتے، ہولوکاسٹ پر بات نہیں کر سکتے. 60 لاکھ یہودی قتل کیے گئے. اور بھی کہیں، جیسے میں نے عرض کیا، تاریخ بھری ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب، غصہ اور غضب لے کر. وَبَاؤُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کا غصہ اور غضب لے کے لوٹے جہاں پر بھی گئے، اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوتا رہا. چند آیات میں پڑھ کر سنا رہا ہوں سورہ مائدہ کی، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بدترین مخلوق قرار پائے. یہ 11 رکوع ہے سورہ بنی اسرائیل کا، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، صرف ایک آیت پر فوکس کریں گے. فرمایا لوئن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، لعنت کی گئی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے، داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی. داؤد علیہ السلام ڈیوڈ، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ آخری پیغمبر جو ان کی طرف بھیجے گئے. بدترین تنقید اگر آپ کو پڑھنی ہے تو پڑھیے گا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کیسی لانتان کی ان پر، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کیا کچھ کہتے رہے، بدعا دے کر رہے موسیٰ علیہ السلام، ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، اے اللہ میرے اور فاسق قوم کے درمیان تفریق پیدا کر دے. داؤد علیہ السلام کی شدید تنقید، عیسیٰ علیہ السلام علماء یہود پر شدید تنقید کرتے ہیں کہ تمہاری مثالیں ان قبروں کے مانند ہیں، ان قبروں کے مانند ہیں کہ جن کو اوپر سے تو لیپا پوتا کر دیا جائے، نیا ہو، ویل کورڈ ہو، لیکن اندر سڑی گلی ہڈیوں کے سوا کچھ باقی نہ ہو. یہ علماء یہود کا کردار تھا، اخلاق تھا، جو عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظی سے سنے جا سکتا ہے. لعنت کی گئی، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ نافرمانیاں کیا کرتے تھے، اللہ کو انکار. موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں، اللہ سے ہم کلامی کر کے کہنے لگے، یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نرى اللہ جہرۃ، اے موسیٰ تمہاری بات نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. ایسی ایسی جسارتیں کرتے رہے اور بہرحال پھر اللہ کے عذاب کے مزے بھی چکھتے رہے. وقت تھوڑا سا محدود ہے اس لیے میں یہ آیات ذرا مختصر کر رہا ہوں، فوکس کر رہا ہوں یہ بات بتانے کے لیے اسرائیل کو کیوں تسلیم نہ کیا جائے. سنیے ذرا آیت کریمہ، آیت نمبر 82 ہے، رب کائنات فرماتا ہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور اے مسلمانوں کان کھول کر سن لو کہ تم لازمن پاؤ گے انسانوں میں سے دشمنی کے اعتبار سے اہل ایمان کے خلاف یہودیوں کو اور ان لوگوں کو جو مشرک ہوئے. آیت نمبر 82 سورۃ المائدہ، میرے خیال میں اس سے زیادہ شدید آیت مبارکہ قرآن میں کوئی بھی نہیں کہ رب کائنات نے واضح طور پر یہ بات بیان فرمائی کہ اے ایمان والوں تم لازمن پاؤ گے لوگوں میں سے بدترین دشمن اہل ایمان کا، مسلمانوں کا، جناب نبی کریم کا علیہ الصلاۃ والسلام، ان لوگوں کو، الیہودہ جو یہودی ہوئے، جو یہودی ہیں، والذین اشرکوا اور جو مشرک ہیں. آج پوری دنیا میں اس حقیقت کو بالکل واضح طور پر کھول دیا جو حالات اس وقت نظر آ رہے ہیں. بدترین دشمنی اگر کسی نے کی جناب نبی کریم سے، صحابہ کرام سے، تمام مسلمانوں سے، تو وہ ہمیشہ سے یہود رہے. اب وقت نہیں ہے تفصیلات میں جانے کا، ورنہ میں صرف کتاب ریکمینڈ کروں گا، اس کتاب کا مطالعہ کر لیا جائے. موجودہ اور سابقہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، اور مسلمانان پاکستان کی خصوصی ذمہ داری. یہ کتاب ہے محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی، جو ان کے لیکچرز ہیں، بنیادی طور پر کالم تھے کہ جس میں موجودہ اور سابقہ مسلمان امت، موجودہ امت، امت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام، سابقہ بنو اسرائیل، ماضی، حال اور مستقبل، اور مسلمانان پاکستان، یہ جو آخری حصہ بہت اہم ہے، اور مسلمانان پاکستان کی خصوصی ذمہ داری، اس حوالے سے بہت تفصیل سے وہاں پڑھا جا سکتا ہے کہ ہم اسرائیل کو کیوں تسلیم نہیں کرنا چاہتے یا نہیں کرنا چاہیے، کیا گراؤنڈز ہیں. بہرحال حقیقت حال یہ ہے کہ اس وقت بدترین دشمن مسلمانوں کا نہیں، انسانیت کا. اگر کوئی ہے شیطان کا ریپرزنٹیٹو ہے، شیطان کا نمائندہ اس وقت دنیا میں کوئی ہے، تو وہ اسرائیل ہے، وہ یہودی ہیں. پوری دنیا کی اکانومی پر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، سودی نظام کے ذریعے پوری دنیا کی اکانومی ان کے شکنجے میں، فرنگ کی رگیں جہاں پنجہ یہود میں ہے. اقبال نے تو یہ بات پہلے سے بیان کر دی تھی، فرنگی سے مراد عیسائی ہیں، عیسائی دنیا پوری کی پوری، امریکہ، انگلینڈ ایون، فرنگ کی رگیں جہاں پنجہ یہود میں ہے. تو یہودی اس وقت پوری دنیا کی اکانومی پر، پوری دنیا کے میڈیا پر، پوری دنیا کی حکومتوں کو ڈکٹیٹ کرنے والے، قرض دے کر ان سے اپنی باتیں منوانے والے. کیا سعودی عربیہ، کیا پاکستان اور کیا یو اے ای، کوئی حقیقت نہیں رکھتے حکمران، خاص طور پر ان کے سامنے جس کا چاہیں حکا پانی بند کر دیں، جب چاہیں کر دیں، یہ حقیقت کو مان لینا چاہیے. تو بہرحال انسانوں کے بدترین دشمن مسلمانوں کے، اور خاص طور پر جناب نبی کریم کے صلی اللہ علیہ وسلم، بدترین دشمن ہمیشہ سے ثابت ہوئے وہ یہود تھے. اور آج بھی جتنی طاقت کی بنیاد پر، بدماشی کی بنیاد پر اسرائیل قائم کیا گیا، اس کی پوری داستان ہے۔ میں صرف اشارہ کر رہا ہوں قائد اعظم نے کیا فرمایا تھا 1948 مئی 48 میں، جب بنا ہے اسرائیل بنا ہے، تو قائد اعظم کیا فرما کے گئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اسرائیل کے قیام پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا تھا، اسرائیل این ایلیجیٹیمیٹ چائلڈ آف دا ویسٹ۔ اس کا اردو ترجمہ اگر کیا جائے تو بہرحال آپ کو تھوڑا سا محسوس ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا بچہ کہ جو بغیر نکاح کے پیدا ہو، ناجائز بچہ اردو زبان میں کہا جا سکتا، تو ویسٹ سے مراد اس وقت ویسٹ انگلینڈ تھا، اور اس کے سپورٹ میں پوری طرح امریکہ تھا، جیسے آج امریکہ پوری طرح طاقتور ہے اور ویسٹ یا انگلینڈ اس کے پیچھے ہے، اس زمانے میں انگریز اصل میں تھے وہ گریٹ برٹن، برطانیہ، اور اس کی ناجائز اولاد قرار دیا حضرت محمد، قائد اعظم محمد علی جناح نے۔ تو بہرحال یہ قائد کا فرمان اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ واضح طور پر پالیسی تھی پاکستان کی۔ پھر جب پہلی مرتبہ وزیر اعظم پاکستان لیاقت علی خان نے امریکہ کا دورہ کیا، اس وقت بھی بہت کوشش کی گئی، رشوتیں دی گئیں، بہت آفرز ہوئیں کہ کسی طرح اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے، لہذا پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے اپنے دورہ امریکہ کے دوران یہودیوں کی طرف سے متعدد مالی مراعات کی پیشکش کے جواب میں کہا تھا، اب یہ ریکارڈ پر موجود ہے لیاقت علی خان کے الفاظ، جینٹلمین آور سولز آر ناٹ فار سیل، اے لوگوں تم ہمیں خریدنا چاہتے ہو اسرائیل کو تسلیم کر کے، ہماری روحیں بکاؤ مال نہیں ہیں، ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمنوں کو ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ اسی طرح اسرائیل کا قبضہ خاص طور پر فلسطین، ارض فلسطین پر، اور مزید یہ کہ بیت المقدس پر، خاص طور پر یروشلم میں بیت المسجد، مسجد اقصی پر، یہ بدماشی طاقت کی بنیاد پر جو انہوں نے قبضہ کیا، اسرائیل کو قبول کرنے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ہم بیت المقدس میں ان کے اس قبضے کو مان لیں اور یروشلم سے، خاص طور پر مسجد اقصی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ بہرحال یہ ہمارے ایمان کے منافی ہے، یہ ہماری غیرت ایمانی کے منافی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جذباتی لگاؤ، ایک محبت کی بنیاد پر، جہاں سے معراج ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، وہ مسجد کیسے یہودیوں کے قبضے میں جا سکتی ہے۔ تو بہرحال چند پوائنٹس ہیں، اس کو ذرا نوٹ کر لیجئے۔ پہلی بات، جیسے میں نے اس کی قرآن کے حوالے سے تفصیل میں نے عرض کر دی ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے آخری اور حتمی کتاب قرآن پاک کا آغاز میں سورۃ الفاتحہ میں یہودیوں کو مغضوب اور گمراہ قرار دیا، جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو مغضوب علیہم سے مراد، مغضوب علیہم سے مراد یہ یہود ہیں، اور ضالین سے مراد یہ عیسائی ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 82 میں نے آپ کے سامنے بہت تفصیل سے عرض کر دی، اس کا ترجمہ ہے، پیغمبر تم دیکھو گے مومنوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی کرنے یہودی اور مشرق ہیں۔ آج اسرائیل کی پالیسی پاکستان کے حوالے سے کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، مشرق، دنیا بھر کے مشرق اور خاص طور پر ہندوستان کے مشرق پوری طرح سے سپورٹ پر ہیں یہودی کے ساتھ، یہودی اور اسرائیل اور بھارت کا قد جوڑ، اور ان کو پوری طرح سے سپورٹ کرنے والا امریکہ، یہ ٹرائیکا ہے پاکستان کے خلاف، پاکستان کے ایٹمی طاقت کے خلاف، پاکستان کے وجود کے خلاف۔ تین مقدس ترین مقامات سارے مسلمانوں کے ہیں، مکہ، مدینہ اور بیت المقدس۔ اگر پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے تو ظاہر ہے بیت المقدس پر اس کے قبضے کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا، جو ہرگز ہرگز قبول نہیں۔ دجال اسرائیل کو اپنا ہیڈ کوارٹر یا مرکز بنائے گا، وہ لطف سے فرار ہونے کی کوشش کرے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں واصل جہنم ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ یہ آئندہ کا بھی موضوع ہے کہ کیسے وہ دجال، المسیح الدجال آئے گا، اور کیسے مسلمانوں پر خاص طور پر عذاب کا کوڑا بنے گا، اور مسلمانوں میں خاص طور پر عربوں پر کیا کچھ ہونے والا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور حضرت امام مہدی کا جو کانسیپٹ ہے اس پر کبھی آئندہ بات کریں گے۔ البتہ ایک بہت بڑی جنگ جو مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ہونے والی ہے، جس میں آخری فتح بالآخر مسلمانوں کو ملے گی انشاءاللہ، جس میں امام مہدی کا جو تصور سنیوں کا، اس پر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ دین کا غلبہ ہوگا انشاءاللہ العزیز، اور ڈیوائن ہیلپ کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، جو ان یہودیوں کو دنیا میں ڈیوائن پنشمنٹ کے طور پر عذاب دینے تشریف لائیں گے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں اسرائیل نے ایک ایئرپورٹ بنا دیا ہے، کیا ہم اسے تسلیم کر دیں جس سے تا قیامت ہمارے موجودہ اور آنے والی نسلوں سے جنگ طے ہے؟ اسی طرح قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے الفاظ میں نے آپ کو پہلے سنا دیے، اسرائیل کے پہلے وزیر اعظم، اب یہ سننے کی بات ہے، ریکارڈ پر موجود ہے، اسرائیل کے پہلے وزیر اعظم بن گوریان نے پیرس میں 1967 کی جنگ میں فتح کا جشن مناتے ہوئے کہا تھا، ہمارا اصل دشمن اور حریف پاکستان ہے، کیونکہ پاکستان واحد اسلامی نظریاتی ملک ہے، یہ ہے اصل وجہ پاکستان اسرائیل کو قبول کیوں نہ کرے۔ دنیا میں صرف دو نظریاتی ممالک ہیں بس جو آئیڈیالوجی کی بنیاد پر قائم ہوئے، ایک اللہ کا شکر ہے 1947 میں اسلام کے توحید کے نظریے کی بنیاد پر پاکستان قائم ہوا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اس بنیاد پر بحمد تعالیٰ پاکستان قائم ہوا۔ اور دوسرا نظریاتی ملک پوری دنیا میں آئیڈیالوجی کی بنیاد پر قائم ہونے والا وہ اسرائیل ہے۔ اسرائیل نے بھارت کی سرزمین سے کگوٹا پر حملہ کرنے کی متعدد بار کوشش کی، ایک نہیں کئی بار کوشش کرتا رہا، اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پاک نے اس کی حفاظت کی، اور انشاءاللہ اللہ ہی کرے گا۔ اس کا اعتراف پاکستان کے ایک سابق وزیر خارجہ عوامی سطح پر بھی کر چکے ہیں، تو دشمنی اب واضح ہے۔ اسی طرح اگر ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے کی ہمالائی غلطی کر لیں تو ہمارے ہاتھ پاؤں بھی اسی طرح باندھ دے گا جس طرح وہ مشرق وسطی کے مسلمان ممالک کے ہاتھ پاؤں باندھ رہا ہے، گریجولی رشوتیں دے کر یا بائی فورس ان کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ اسرائیل کو قبول کریں۔ اسرائیل نے اپنا اصل ہدف اپنی پارلیمنٹ کی پیشانی پر کندہ کیا ہوا ہے، اور اس کو اب وہ ریکگنائز کر چکے ہیں، اور وہ الفاظ ہیں، اسرائیل 23 سرحدیں نیل سے فرات تک، گویا ایک واضح طور پر ان کا ایجنڈا ہے جس کو گرینٹر اسرائیل کہا جاتا، پرومس لینڈ کے نام سے اگر آپ نیٹ پر لکھیں گے تو وہ سارے علاقے، فلسفی کیا ہے، تھاٹ کیا ہے، خیال کیا ہے، نظریہ کیا ہے، کہ دنیا بھر میں تمام وہ علاقے جہاں پر کبھی بھی یہودی رہیں یا ان کی حکومت رہی، وہاں پر ہم اسرائیل کا، گریٹر اسرائیل قائم کر کے رہیں گے۔ اور یہ آخری بات عرض کر رہا ہوں، ہے تکلیف دے، بہرحال قبول کرنی چاہیے، کہ دنیاوی اعتبار سے اب کوئی مسلمان ملک باقی نہیں رہا کہ جو اسرائیل کو گریٹر اسرائیل بننے سے روک سکے، حقیقت حال یہی ہے۔ اور اس میں ایک بہت بڑا کانٹا بہرحال پاکستان ہے، بحمد تعالیٰ بفضل تعالیٰ، عربوں میں اب یہ طاقت نہیں، عراق کے تھوڑے سے دانت نکلے تھے پوری بتیس ہی توڑ دی، جو برکس نکالا باقی عرب ممالک کا وہ آپ کے سامنے ہے، اسی وجہ سے پیر کانپ رہے ہیں سعودی عربیہ کے، یو اے ای کے، کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ، وغیرہ وغیرہ۔ انشاءاللہ اس عالمی جنگ میں پاکستان کو ایک اہم ترین کردار ادا کرنا ہے، پاکستان کا کردار اہم ترین ہے، پاکستان کی آرمی کو انشاءاللہ اس پورے کے پورے مارکہ میں اہم ترین کردار ادا کرنا ہے۔ اب دعا یہ کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے تو ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، نمبر دو ہمارے ملک کو واقعی اسلامی ملک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ پوری دنیا ہمارے بارے میں کچھ اور خیال کرتی ہے، ہم کیا ہیں ہمیں معلوم ہے، تو دعا یہ کریں کہ اللہ پاک ہمیں واقعی اسلامی فلاحی ریاست بننے کی توفیق عطا فرمائے، کرج دے، ہمت دے، طاقت دے، غیرت ایمانی عطا فرمائے کہ ڈٹ کر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی حفاظت کریں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو مضبوطی سے تھامیں، اور پاکستان واقعی اسلامی فلاحی ریاست بنے۔ اور اس کے لیے جیسے میں نے عرض کیا، ایک بڑا کام، بڑا مشن ابھی باقی ہے، اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اس کام کے لیے قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔